سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک خطبے کا ذکر ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خطبہ دیا, ما سمعت مثلہا قط, میں نے کبھی بھی ایسا خطبہ نہیں سنا. ارشاد فرمایا, لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جاننے لگو تو تمہاری ہنسی میں کمی ہو جائے اور تمہارے رونے میں اضافہ ہو جائے. اور اس کیفیت سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث کو بیان کیا کہ آپ کے اس جملے کا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پہ اتنا گہرا اثر ہوا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنے چہروں کو کپڑے میں, رومال یا چادر میں چھپا لیا اور سر جھکا کے اور منہ چھپا کے انہوں نے رونا شروع کر دیا. ولہم خنین, اور ان کے رونے کی آوازیں بلند ہونے لگی. خنین اس مخصوص آواز کو کہتے ہیں جو سسکیوں میں یا ناک سے نکلتی ہے جب انسان آہستہ آواز میں روتا ہے. رونے کی اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, فغطى اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجوہہم ولہم خنین. اور ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ ایک موقع پہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام تک کسی نے کوئی بات پہنچائی, اس بات کو حدیث میں بیان نہیں کیا گیا, تو اس بات کے پہنچنے کے بعد جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سنا تو فوراً آپ نے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ مجھے جنت اور دوزخ دکھائی گئی. عربت علی الجنۃ والنار فلم اراک الیوم فی الخیر والشر. مجھے جنت اور دوزخ دونوں دکھائی گئی اور میں نے آج کے دن کی طرح کا دن خیر اور شر دونوں کے معاملے میں نہیں دیکھا, اس لیے کہ جنت بھی دکھا دی گئی اور جہنم بھی دکھا دی گئی. خیر اور شر دونوں والے مقامات بتا دیے گئے کہ یہ جو دنیا میں شرارت کریں گے اور اللہ کی حدوں کو توڑیں گے تو ان کے لیے یہ مقام ہے, اور جو اللہ کی حدوں کو قائم و دائم رکھیں گے ان کے لیے خیر اور بھلائی والا مقام ہے. یہ کہہ کر ارشاد فرمایا کہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا, فما اتى على اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم اشد منه. اس دن سے زیادہ سخت دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ پہ نہیں آیا, اس دن سے زیادہ سخت دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ پہ نہیں آیا. تو یہ احادیث ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسئلے کو بیان کرتے ہیں, اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے جب ترغیب دلاتے ہیں, اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں, اللہ کی رحمت کی امید دلاتے ہیں, تو صحابہ رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملوں پر ان کا ایمان ایسا مضبوط تھا کہ اس کا فوراً اثر ان پہ ہونا شروع ہو جاتا تھا. اور یہ ایمان کے کمال کی نشانی ہے کہ جب کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کی کسی بات کو سنے اور پڑھے تو اس کی کیفیت یہ ہے کہ اگر یہ عمل اس کی زندگی میں موجود نہیں ہے تو اسی وقت وہ یہ تہیہ کر لے کہ میں نے ابھی سے اس کام کو شروع کر دینا ہے, اور اگر کسی نافرمانی اور گناہ میں مبتلا ہے تو فوراً اسی وقت بیٹھے بیٹھے وہ پختہ ارادہ اور پکی نیت اور عزیمت کے ساتھ اس چیز کو اپنے کہیں اس کا پکا ارادہ کرے کہ یہ کمزوری اور یہ گناہ جو مجھ سے ہوتا رہا ہے اس کو میں آئندہ نہیں کروں گا. ایمان کی کمال کی نشانی ہے, ورنہ وہ ایمان جو کمزور درجے کا ایمان اور وہ کہ جو صرف زبانی جمع خرچ کا معاملہ ہے جو کہ ہم سب کا حال ہے سوائے اس کے جس کے حال پہ اللہ رحم کرے, وہ یہی ہے کہ ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں لیکن جہاں تک عمل کا تعلق ہے کہ ہم نے کیا سنا اور ہم نے کیا پڑھا اور اس پہ ہمارا عمل کہاں تک ہے, تو پھر ہر شخص اپنے خود جائزہ لے سکتا ہے کہ جو آیات اور جو احادیث اور جو اچھی گفتگو آج تک ہم نے سنی ہے اس میں سے کتنی پہ ہم نے عمل کیا ہے. کتابوں کی کثرت اور بولنے اور سننے والوں کی کثرت تو الحمد للہ ہر جگہ اور ہر مقام پہ موجود ہے, لیکن اگر قلت ہے تو ان کی ہے کہ جو واقعی سنتے ہیں اور سن کے اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی ایمان لانے کا مقصد کیا ہے؟ اس پر عمل کرتے ہیں. اس لیے قرآن نے کہا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان کی طرح مت بنو جو اس طرح سنتے ہیں کہ گویا انہوں نے سنا نہیں. بلکہ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ، وہ لوگ کہ جنہوں نے اس قول کی اتباع کی، يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، جنہوں نے استماع کیا اچھے قول کا اور پھر اس کا اتباع کیا، استماع کا اتباع کیا. يستمعون القول فيتبعون احسنا، تو یہ اگر ہم شخص ہر شخص ہم میں سے اس بات کا ارادہ ہو، نیت کر لیں تو جو کچھ ہم سنتے اور پڑھتے ہیں اپنی طرف سے ہم سب کی یہ کوشش ہوگی کہ ہم ان پر عمل کریں اور اس ہدایت والی گفتگو اور ان چیزوں کو اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچائیں. صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. رواه مسلم. یہ اس کتاب کا وہ باب ہے جس کا تعلق خوف والی آیات اور احادیث سے ہے. جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کا نام رکھا باب الخوف، اور اس باب کے بالکل آغاز میں انہوں نے قرآن کی جن آیات کو جمع کیا ان کو ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا تھا کہ یہ قرآن پاک کی وہ اہم آیات ہیں جن کا تعلق خوف سے ہے. اب احادیث کے سلسلے میں امام النووی نے سب سے پہلے جس متفق علیہ حدیث کو یہاں ذکر کیا ہے اور بیان کیا ہے، اس کی روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کی ہے، اور اس حدیث کا تعلق کئی اہم امور سے ہیں. سب سے پہلی چیز جو اس حدیث کے فوائد میں سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ قضاء و قدر پر ایمان ہے، جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں، اور جس کے بارے میں ایمان کی تفصیل اور ایمان کے اجمال میں اور ان چیزوں میں کہ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور جن چیزوں پر عقیدہ اور تصدیق کیے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، ان میں ایک تقدیر ہے کہ اس کے اچھے ہونے اور اس کے برا ہونے، خیر اور شر، ان دونوں کا تعلق تقدیر سے ہے اور تقدیر کا معاملہ یہ ہے کہ اس پر ایمان لانا ضروری ہے. آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی. تو یہ ایمانیات میں سے ہے کہ انسان تقدیر پر ایمان لائے اور اس چیز پر ایمان لائے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور اس سے پہلے کئی احادیث ایسی گزری ہیں جن میں اجمالی اور تفصیلی دونوں طریقوں سے اس چیز کو ہم نے بیان کر دیا کہ تقدیر کے اچھا ہونے، تقدیر کے برا ہونے اور اس پر ایمان لانے کا مفہوم کیا ہے. اور ایمان والوں کے بارے میں وہ سورہ توبہ کی بڑی مشہور اور اہم آیت بھی بارہا ہم نے پڑھی ہے کہ جس میں ایمان والے یہ کہتے ہیں قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. تو سب سے پہلی چیز جو یہاں ارشاد فرمائے اس حدیث میں وہ یہ ہے کہ انسان کو یہ بتایا گیا کہ تمہاری حقیقت کیا ہے. اور یہ حدیث اس لیے بھی اہم ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب اس حدیث کو بیان کیا تو چونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ اس حدیث میں کئی اہم چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے جن میں سر فہرست انسان کی اپنی پیدائش اور جن مراحل سے وہ گزرتا ہے ان کا ذکر ہے اور ساتھ ساتھ تقدیر کا ذکر ہے. تو ہو سکتا ہے کسی ذہن میں کسی قسم کا شک و شبہ پیدا ہو، سوال پیدا ہو یا اعتراض پیدا ہو کہ ایسا کیوں ہے اور ایسا کیوں نہیں ہے. تو اس لیے انہوں نے حدیث کو روایت کرتے ہوئے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ بڑا حکیمانہ جملہ ہے اور اس کے اندر بہت بڑی حکمت ہے. وہ یہ ہے کہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس چیز کو ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اب یہ چیز کافی ہے کسی مسلمان کے لیے کہ اللہ کے رسول نے فلاں فلاں بات کہی ہے. اب اگر وہ مسلمان یعنی مومن کامل ہے اور کامل درجے کا ایمان رکھتا ہے اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ مسلمان ہے، تو اب اس بات کی گنجائش باقی نہیں رہی کہ وہ اس بات کے بارے میں یا جن باتوں کو بیان کیا جا رہا ہے ان کے بارے میں کسی قسم کا شک و شبہ کرے یا اس کا ذہن یہ کہے کہ یہ بات تو خلاف عقل ہے، یہ بات خلاف حقیقت ہے، اس چیز کو کیسے بیان کر دیا گیا اور یہ بات کیسے ہوتی ہے اور فلاں چیز ایسے کیوں نہیں ہوئی. اس لیے فوراً ارشاد فرمایا عبداللہ ابن مسعود نے، اور یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت میں طویل عرصے تک بیٹھنے والے صحابی، اور ان کے بارے میں ہم نے بارہا اس سے پہلے صحیح مسلم کی وہ روایتیں، صحیح بخاری کی وہ روایتیں یا اور حدیث کی کتابوں کی وہ روایتیں جمع کر کے آپ کو سنائی ہیں جن میں یہ آتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود وہ اکیلے صحابی ہیں، تنہا صحابی ہیں، اکلوتے صحابی ہیں. اس معاملے میں یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے، کوئی ایسی صورت نہیں ہے جس کے بارے میں یہ نہ جانوں کہ یہ کب، کہاں اور کیوں نازل ہوئی. یہ دعویٰ کسی اور صحابی نے نہیں کیا، یہ دعویٰ خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین جو سب سے افضل ہیں، اور ان میں پھر صحابہ میں تمام انسانیت میں، تمام انبیاء کے بعد، انبیاء کے بعد انسانوں میں جو سب سے افضل ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. یہ بلا یعنی اس پہ سب کا اتفاق ہے، بلا خلاف بالاتفاق سب سے افضل ہیں. انہوں نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا، عثمان ابن عفان نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا، کسی اور عشرہ مبشرہ میں سے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. یہ دعویٰ صرف عبداللہ ابن مسعود کرتے ہیں. تو عبداللہ ابن مسعود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو طویل عرصے تک پایا، مزاج ثنا سے رسول ہیں، صحبت یافتہ ہیں، اور خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی تربیت کی ہے. اور متفق علیہ حدیث میں کہا ہے کہ اگر تم قرآن سیکھنا چاہتے ہو، پڑھنا چاہتے ہو تو چار سے سیکھو، ان میں سر فہرست عبداللہ ابن مسعود ہیں. یہ کہتے ہیں کہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے فوراً بعد کہتے ہیں وہو الصادق المصدوق، وہ سب سے زیادہ سچ بولنے والے اور سب سے زیادہ تصدیق کرنے والے ہیں اور سب سے زیادہ جن کی بات کی تصدیق کی جاتی ہے، یہ ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. صادق یعنی وہ کہ جو ہمیشہ سچ بولے، مصدوق جو ہمیشہ صحیح بات اور سچی بات کی تصدیق کرے، اور وہ جس کی ہر بات کی دوسرے تصدیق کریں. یہ کہہ کر حدیث پڑھنے والے اور سننے والوں کی توجہ اور ان کے ذہن کو مزید حاضر کرنے کے لیے اور ان کے عقیدے اور ایمان کی مزید پختگی کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا کہ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ میرا کلام نہیں ہے یا کسی اور ایسے شخص کا کلام نہیں ہے جس کے کلام میں اس بات کا اندیشہ اور خطرہ ہو کہ اس میں جھوٹ ہو سکتا ہے اور اس میں کوئی غلط بات ہو سکتی ہے اور اس میں کوئی مبالغہ ہو سکتا ہے، بلکہ وہ الصادق المصدوق. اب بات کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ بات یہ ہے، سب سے پہلی بات یہ کہ ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفہ. یہ انسان کی حقیقت کہ یہ انسان جس کو بعض اوقات اپنے علم پہ، اپنے عمل پہ، اپنے مال پہ، اپنی شخصیت پہ، اپنی کسی اور قابلیت پہ بڑا گھمنڈ اور فخر اور ناز ہوتا ہے، اس سے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ کبھی تم نے اس پہ غور کیا ہے؟ کبھی تم نے غور کیا ہے کہ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ ابتدا کیسے ہوئی اور تمہاری انتہا کیسے ہوگی؟ ابتدا چند قطروں سے اور آغاز یہ ہوا اور اس کے بعد تم نے زندگی گزاری، اور جب تم مر جاؤ گے تو تمہارا گوشت گل جائے گا، ہڈیاں تمہاری بوسیدہ ہو جائیں گی اور تم منو مٹی تلے دفن کر دیے جاؤ گے، کیڑوں کی اور دوسرے حیوانات اور جانوروں کی تم نے غذا بننا ہے. یہ ہے تمہاری حقیقت. اب اس حقیقت کو اگر کوئی شخص اپنے سامنے رکھے اور پھر اس حقیقت کو بھی اپنے سامنے رکھے کہ یہ دنیا اور یہ مال دنیا اور یہ متاع دنیا اور یہ اسباب دنیا اور یہ سامان دنیا اور یہ زینت دنیا، یہ جتنا کچھ بھی ہے، یہ اس سے پہلے وہ مجھ سے پہلے ہزار ہا ارب ہا لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس سے استفادہ حاصل کیا اور وہ انہی بہاروں میں رہے، اسی دنیا میں رہے، آج ان کا نام و نشان نہیں ہے. وہ لوگ کہ جنہوں نے اچھے کام کیے اور اپنے مرنے کے بعد اعمال صالحہ ایسے انداز میں چھوڑ گئے جو صدقہ جاریہ کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں، ان لوگوں کا نام زندہ ہے. اس طریقے پہ امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ قد مات ناس وما ماتت مکارمہم، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو خود مر گئے لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے. مات ناس وهم فی الناس احیاء، عاش ناس وهم فی الناس امواتو، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مر گئے لیکن وہ پھر بھی زندہ ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جو زندہ ہیں لیکن مردوں سے بدتر ہیں. تو انسان اپنی زندگی میں جو کچھ کرتا ہے اس کو یہ دیکھے کہ اس نے کون سا عمل ایسا کیا جو مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ کی شکل میں پھلتا پھولتا رہے گا، اور قبر کی زندگی میں، برزخ کی زندگی میں اس کو اس کا اجر اور ثواب ملتا رہے گا. اولاد صالح، نیک اولاد، علم کا سیکھنا اور سکھانا اور صدقہ جاریہ، یہ تین وہ راستے ہیں، تین وہ شعبے ہیں، تین وہ ذریعے ہیں جن کی نشاندہی صادق و مصدوق علیہ الصلاۃ والسلام نے کی ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے سارے رشتے اور ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. تین چیزیں مرنے کے بعد بھی برقرار رہتی ہیں، زندہ رہتی ہیں، اور ان کا ثواب یا ان کا عذاب مرنے والے کو ملتا ہے. اس لیے کہ جو شخص مر گیا، چلا گیا، اس نے زندگی میں یا تو نیکیوں کے پودے لگائے اور یا برائیوں کے پودے لگائے. اگر گناہ کے کام اس دنیا میں جاری اور ساری کیے تو اس برائی کا ایصال ثواب بھی اس کو پہنچتا رہے گا. اعمال سیئہ، وہ کام جو برے ہیں، گناہ، نافرمانی، اللہ اور اس کے رسول کی دین کی مخالفت کے زمرے میں آتے ہیں، ایسے کام شروع کر کے چلا گیا، ایسے ادارے بنا گیا اور ایسی چیزیں لوگوں کو دے کے چلا گیا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی ان پر عمل درآمد ہو رہا ہے، تو یہ گناہ کا ایصال ثواب ہے، بلکہ ایصال عذاب ہے، جو اس کو مرنے کے بعد ملتا رہے گا. اور اگر نیکی کا پودا لگایا ہے, نیکیوں کے پودے لگائے ہیں, تو یہ وہ صحیح ایصال ثواب ہے جو اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا. اس لیے فرمایا کہ انسان کبھی بھی اپنی حقیقت کو اپنی نگاہوں سے پوشیدہ نہ کرے. تو سب سے پہلا مرحلہ, 40 دن تک اس کی خون کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے جس کو یہاں بیان کیا گیا کہ سب سے پہلا مرحلہ 40 دن نطفے کا ہے, اور ثم یکون علقتا مثل ذلك. دوسرا مرحلہ 40 دن کا جو آتا ہے وہ خون کا ایک لوتھڑا اس شکل میں اس انسان کو اپنے ماں کے رحم اور شکم میں رکھا جاتا ہے. ثم یکون مطغۃ مثل ذلك, یہ تیسرا مرحلہ ہے کہ گوشت اور بوٹیاں بنتی ہیں. اور اس کے بعد پھر ثم یرسل الملک, اب اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے, اور فرشتہ آ کر فینفخ فیہ الروح, اس میں روح پھونکتا ہے. روح پھونکنے کے بعد اب یہ ایک زندہ انسان بن جاتا ہے ماں کے پیٹ میں. اور روح پھونکنے کے بعد فرشتہ 4 چیزوں کو لکھتا ہے, رزقی ہی و اجلی ہی و عملی ہی و شقی او سعید. اس کا رزق لکھا جاتا ہے, اس کا رزق لکھا جاتا ہے کہ رزق کہاں ملے گا, کتنا ملے گا اور کیسے ملے گا. اور وہ اجلی, اور اس کی پوری زندگی اور اس کا خاتمہ, کہ اس نے کہاں مرنا ہے اور کس حال میں مرنا ہے اور کب مرنا ہے. وہ عملی, اور اس کا عمل, یہ انسان کون سا عمل کرے گا. وہ شقی او سعید, اور یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ یہ شقی ہے یا سعید ہے, یعنی خوشبخت ہے یا بدبخت ہے. یہ 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ تو تقدیر کا مسئلہ تھا, لیکن اس تقدیر کے لکھے جانے کے بعد جب یہ اس دنیا میں آتا ہے, اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالی نے نظام ایسا اپنی حکیمانہ انداز سے ایسا بنایا ہے, اس انسان کو اس بات کا اختیار دے دیا گیا کہ یہ چاہے تو اپنی اس سعادت کو شقاوت میں بدل دے, اور اگر چاہے تو اس شقاوت کو سعادت میں بدل دے. اور وہ اس طرح کہ اس کو اس دنیا کی زندگی میں پابند نہیں کیا گیا, اس کو مجبور نہیں کیا گیا, اس کو آزاد رکھا گیا ہے. اور صرف آزادی ہی نہیں دی گئی, اس کو عقل اور فراست اور سمجھ اور فہم سے بھی نوازا گیا. اور صرف یہی نہیں بلکہ تیسرے نمبر پہ اس کو ہدایت والے راستے کی نشاندہی بھی بتا دی گئی, نشاندہی بھی کر دی گئی. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا, ہم نے اس کو سمیع اور بصیر بنایا, اس کو ہم نے عقل سے نوازا اور اس کو فہم سے ہم نے نوازا. اور اس کے بعد پھر اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا, ہم نے اس کو راستے کی نشاندہی بھی کر دی اور راستہ بھی بتا دیا. السبیل پہ الف لام داخل کر کے یہ بتایا کہ ہدایت والے راستے کی نشاندہی. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ, راستہ ہم نے بتا دیا کہ یہ صراط مستقیم ہے, اور اس صراط مستقیم کے علاوہ جتنے اور راستے ہیں وہ شیطان کے راستے ہیں, وہ غلط راستے ہیں. پھر ہم نے اس انسان کو یہ طاقت بھی دے دی کہ اما شاکرن, سورہ انسان کی ابتدائی آیات ہیں 29 پارے میں, اس کو یہ اختیار اور یہ طاقت اور یہ آزادی ہم نے دے دی. اما شاکرن, اگر یہ چاہے تو شکر گزار بندہ بنے, وہ اما کفورا, اور اگر چاہے تو کھلے عام ہمارے وجود کا ہی انکار کر دے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں, کتنے وہ لوگ ہیں جو دین کے منکر ہیں, کتنے وہ لوگ ہیں جو انبیاء کا انکار کرتے ہیں, کتنے وہ لوگ ہیں جو قرآن کا انکار کرتے ہیں, کتنے وہ لوگ ہیں جو فرشتوں کے وجود کو نہیں مانتے, کتنے وہ ہیں جو جنت دوزخ کا انکار کرتے ہیں. یہ انسان کو اختیار حاصل ہے. اب اس اختیار کے بعد بھی کوئی شخص یہ کہے کہ ہماری تقدیر میں چونکہ یہ لکھا تھا اس لیے ہم نے نماز نہیں پڑھی اور اس لیے ہم نے نیکی کا کام نہیں کیا, اگر اس مفروضے کو تھوڑی دیر کے لیے درست مان لیا جائے کہ چونکہ آپ کی تقدیر میں برائی لکھی تھی, آپ کی تقدیر میں گناہ لکھا تھا, اس لیے آپ نے یہ گناہ کیا, اور اس لیے ہم آپ کو سزا نہیں دیتے کہ آپ کی تقدیر میں لکھا تھا کہ آپ نے یہ گناہ کرنا ہے. تو اس شخص سے یہ سوال ہوتا ہے, اور اس شخص سے یہ سوال ہم کرتے ہیں کہ جہاں تم تقدیر پہ اتنا مضبوط ایمان رکھتے ہو تو تمہاری تقدیر میں تو تمہارا رزق اور پیسہ کمانا اور کھانا پینا بھی تو لکھا ہوا ہے, اس کے لیے تم کیوں کسی کی نوکری کرتے ہو؟ رزق کو حاصل کرنے کے لیے تم گھر سے کیوں نکلتے ہو, دکان کیوں کھولتے ہو, فیکٹری میں ملازمت کیوں کرتے ہو, اور ویزا خرید کے دوسرے ملکوں کا سفر کیوں کرتے ہو؟ کیا تمہارا تقدیر پہ ایمان نہیں ہے؟ تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ تمہارے رزق کے بارے میں جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تو لکھ دیا گیا, اب یہ رزق تمہیں ہر حال میں ہر مقام پہ اتنا ملے گا جتنا تمہارے لیے لکھ دیا گیا, اس سے نہ کم نہ اس سے زیادہ. اب جب تقدیر پر ایمان ہے تو پھر ہاتھ پیر ہلانے کی ضرورت نہیں ہے, اسباب کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کے ہاں ملازمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کھیتی باڑی کرنے کی اور نوکری اور مزدوری کرنے کی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ تمہاری تقدیر میں لکھ دیا گیا. تقدیر میں لکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان تقدیر پر اس طریقے پہ ایمان لائے کہ وہ دنیا کے اسباب کو ترک کر دے, یا دنیا میں آ کر وہ برائی اور اچھائی, خیر اور برائی, خیر اور شر میں تمیز کھو دے, بلکہ تقدیر پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ تقدیر جو لکھی گئی اس پر ایمان لایا جائے, اور اس کے بعد دنیا میں برائی اور شر کے راستوں اور ذرائع سے اجتناب کیا جائے, رزق حلال کمانے کے جائز ذرائع کو استعمال کیا جائے, اور اسباب دنیا کو اختیار کرنے کے بعد تقدیر کے فیصلے کا انتظار کیا جائے کہ میرے ذمے جائز طریقے کو اختیار کرنا تھا, اب نتیجہ اور فیصلہ اور تقدیر یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. اس لیے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ ایک شخص ایک بزرگ کی خدمت میں سال ہر سال سے حاضری دیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اولاد سے نوازے, وہ بزرگ اس کے لیے دعا کرتے ہیں. کئی سال گزرنے کے بعد اس بزرگ نے اس سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ابھی تک اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا, اور کتنا عرصہ ہوا آپ کی شادی کو؟ اس شخص نے کہا کہ ابھی تک میں نے شادی نہیں کی. اور تقدیر پر ایمان ہے کہ تقدیر میں اگر اولاد لکھی ہے تو اللہ دے گا, تو جو سبب ہے حلال اور جائز سبب اس کو اختیار کیے بغیر دعا کرنا, یہ نہ صرف بے وقوفی ہے بلکہ تقدیر پر ایمان نہ لانا اور تقدیر کا انکار کرنا ہے. تقدیر کے ایمان کا, تقدیر پر ایمان کا معنی یہ ہے کہ تقدیر پر اس صورت میں ایمان لایا جائے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, لیکن انسان ان اسباب کو اختیار کرتا ہے جو دنیا میں اللہ نے مقرر کیے ہیں. انسان جب بیمار ہوتا ہے تو اللہ کا حکم ہے, اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم ہے کہ دوائی استعمال کرو, اور شفا دوائی میں نہیں ہے, شفا طبیب اور ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے, شفا اللہ کی طرف سے آتی ہے. ڈاکٹر اور طبیب کے پاس جا کر دوائی لو, اس لیے کہ یہ سبب ہے, اس سبب کے اختیار کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے خود صحابہ کو بتایا کہ بخار میں فلاں چیز استعمال کرو, اور بخار کی حالت میں فلاں فلاں چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو, جس جگہ طاعون یا بیماری پھیل چکی ہو, کوئی وبائی بیماری ہو, اس جگہ کا سفر اختیار مت کرو, اور وہاں رہ رہے ہو تو وہاں سے مت نکلو. اسباب کو اختیار کرنے کا حکم تو خود شریعت نے دیا ہے, تو اسباب کو اختیار نہ کرنا یہ بھی تقدیر کا انکار ہے, اور اسباب کو اختیار کر کے تقدیر کا انکار کرنا یہ بھی تقدیر کا انکار ہے. تقدیر پر ایمان اور اسباب کو استعمال کرنا, اور اسباب بھی حلال, حرام اسباب کو استعمال نہ کیا جائے, جس طریقے سے امام البیہقی نے اور امام ابن حبان نے اپنی صحیح اس حدیث کو نقل کیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے دل میں اللہ کی طرف سے فرشتے کے ذریعے یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ اپنا وہ رزق حاصل نہ کر لے جو اس کے لیے لکھ لیا گیا. اس لیے دیکھو, غور سے سنو اس بات کو کہ رزق کی وقتی تنگی, رزق کی وقتی تنگی یا اس کا تاخیر سے ملنا یا اس کا مشقت سے ملنا یا اس کا کم مقدار میں ملنا یا تنگ دستی اور فقر و فاقے اور غربت کا آنا, یہ تمہیں کہیں اس بات سے آمادہ نہ کرے کہ تم حرام ذرائع کو استعمال کرو, حلال ذرائع کو استعمال کر کے انتظار کرو. اس لیے کہ اگر تم جلد بازی میں آ کر حرام ذرائع کو استعمال کر کے حرام کمائی اپناؤ گے اور حرام چیز کو خریدو اور حاصل کرو گے, یہی چیز اور یہی مال اور یہی چیزیں اور یہی اشیاء جو تم حرام ذریعے سے حاصل کرتے ہو, یہ تمہیں حلال میں مل جانی تھی اگر تم انتظار کرتے. انسان جلد باز ہے, خلق الانسان من عجل, اس لیے جلد بازی کے بجائے فرمایا انتظار کرو, جو کچھ اللہ نے لکھا ہے وہ تمہیں بہرحال ملے گا. تو تقدیر پر ایمان لانا یہ اس لیے ضروری ہے. اور اسی طریقے پہ ارشاد فرمایا کہ انسان اس بات کو بھی نہ بھولے کہ جو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی تقدیر میں لکھی ہوئی شقاوت کو, بدبختی کو یا برائی کو نیک بختی یعنی سعادت میں بدل دیتی ہیں, ایک دعا اور دوسرا صدقہ. ارشاد فرمائے کہ لا يرد القضاء الا الدعاء, قضاء و قدر کا فیصلہ جو ہو چکا ہوتا ہے اس کو جو چیز واپس لوٹاتی ہے وہ دعا ہے. اور ایک دوسری صحیح حدیث میں صدقے کا ذکر ہے کہ سوائے موت کے ہر چیز کو ٹالنے والی چیز وہ صدقہ ہے. تو دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی تقدیر میں لکھی ہوئی برائی کو, بیماری کو, آفت کو, مصیبت کو, پریشانی کو یا کسی اور بوجھ اور مشقت کو, اذیت کو ہٹا دیتی ہیں, وہ جو چیزیں صدقہ اور دعا ہیں, جیسا کہ صحیح احادیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. تو ارشاد فرمایا کہ فوالذی لا الہ غیرہ, اس کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اب دیکھیے اس بات میں مزید پختگی کے لیے, جو بات جتنی اہم ہوتی ہے اتنا ہی اس کے لیے سخت اور شدید اسلوب اختیار کیا جاتا ہے. اس حدیث کے آغاز میں کیونکہ بڑی اہم بات بیان ہو رہی تھی, اس لیے عبداللہ ابن مسعود نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے صادق و مسلوق کا جملہ استعمال کیا. اب خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے اور یہ بیان جاری ہے, اس میں جب اس مقام پہ آپ پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی اہمیت کے پیش نظر اب قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے, ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ, تم میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو زندگی بھر اچھے کام کرتے ہیں, اہل جنت کا عمل کرتے ہیں, حتی ما یکون بینہ و بینہا الا ذراع, یہاں تک کہ جنت اور اس کے درمیان ایک ہاتھ کے برابر کا فاصلہ رہ جاتا ہے. انسان زندگی بھر نیکیاں کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کے برابر کا فاصلہ رہ جاتا ہے. فیسبق علیہ الکتاب, لکھا ہوا جو تقدیر میں ہوتا ہے وہ سبقت لے جاتا ہے. فیعمل بعمل اہل النار, یہ اہل جہنم کا سا عمل کرتا ہے, فیدخلھا, اور جہنم میں جانے والوں میں سے ہو جاتا ہے. یہ چیز یہاں اس لیے بیان کی اور آگے کر کے فرمایا کہ اسی طرح تم میں سے کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جو زندگی بھر اہل جہنم کا سا عمل کرتا ہے. ان احدکم لیعمل بعمل اہل النار حتی لا یکون بینہ وبینہا الا ذراع, یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. فیسبق علیہ الکتاب, لکھا ہوا سبقت لے جاتا ہے. فیعمل بعمل اہل الجنت فیدخلھا, یہ زندگی بھر گناہ اور برائیاں کرنے والا یہ ایسا کام کرتا ہے جس کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے حق میں فیصلہ فرماتے ہیں کہ اہل جنت. یہ دو چیزیں اس لیے بیان کی کہ کسی شخص کو محض اور صرف اپنے عمل پہ گھمنڈ نہ ہو، کہ چونکہ میں نیک کام کرتا ہوں اور میں فلا فلا کام کرتا ہوں اس لیے یقیناً میں جنت میں جاؤں گا. اور دوسری بات یہاں یہ اس لیے بیان کی کہ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان اس بات کو نہ بھولے کہ اللہ یہاں جس چیز کو دیکھا جاتا ہے وہ اس کی زندگی کا عمل نہیں ہوتا، اس کا آخری عمل ہوتا ہے. انما الاعتبار للخواتيم، اعتبار خاتمے کا ہے. دو چیزیں یہاں اس جملے سے ہمیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ انسان محض اپنے عمل پہ گھمنڈ نہ کرے، جس طریقے پہ صحیح حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی صرف اور محض اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہو. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حتیٰ انا، یہاں تک کہ میں بھی، اللہ ان یتغمدن اللہ برحمت، سوائے اس صورت کے کہ اللہ مجھ پہ بھی اپنا رحم و کرم کرے. یہ جملہ بڑا اہم جملہ ہے، تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کسی آدمی کو اپنی نیکیوں پہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ میں تو جنت میں جاؤں گا ہی نہیں، بلکہ نیکیاں کرتے ہوئے اللہ سے اس کا لطف و کرم، اس کی مہربانی اور اس کا لطف خاص طلب کرتا رہے کہ اے اللہ تو اپنے خاص لطف و کرم سے مجھ پہ رحم و کرم فرما اور مجھے اپنے خاص مقربین بندوں میں شامل کر لے اور مجھے جنت میں داخل کر لے. اور اسی طرح انسان ہمیشہ ایمان پہ خاتمے کی دعا کرے. اور یہ چیز جو حدیث میں بیان کی، یہ تجربے نے بھی یہ بات بتائی ہے کہ کتنے وہ لوگ ہوتے ہیں جو زندگی بھر نیک کام کرتے ہیں لیکن ان کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا، اور کتنے وہ گنہگار ہوتے ہیں جو لوگوں کی نگاہوں میں فاسق و فاجر ہوتے ہیں، لوگوں کی نگاہوں میں بد کردار ہوتے ہیں، لوگوں کی نگاہوں میں وہ بہت بڑے دیندار نہیں ہوتے، لوگوں کی نگاہوں میں ان کے لیے بہت بڑے القاب نہیں استعمال کیے جاتے کہ صاحب یہ تو بزرگ ہیں، یہ تہجد گزار ہیں، یہ فلاں ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں یہ آدمی بہت بلند ہوتا ہے. اب وہ کون سا عمل ایسا کرتا ہے اس کا علم اس کو اور اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہوتا. اور ایسا کوئی عمل ہوتا ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، اس کا علم لوگوں کو نہیں ہوتا، اللہ کو ہوتا ہے، اس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. اور وہ جس کے بارے میں لوگوں کا گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ تو بہت بزرگ آدمی ہے، نہ جانے کون سی ایسی غلطی اس سے ہوتی ہے جو جس کی وجہ سے وہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے اور ساری نیکیاں اس کی ضائع ہو جاتی ہیں. اس لیے کسی کو حقارت سے دیکھنا ویسے بھی منع ہے. صحیح مسلم کی وہ حدیث ہم نے بارہا پڑھی ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے ایک ہی بات کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان کو حقارت سے دیکھے. وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا محدث اور مفکر اور بزرگ ہو، لیکن اگر وہ کسی مسلمان کو حقارت سے دیکھتا ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاں یہ آدمی برا ہے، اچھا آدمی نہیں ہے. اور ظاہر ہے برا آدمی جس کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام برا کہیں، اس لیے فرمایا کہ اس چیز کو انسان نہ بھولے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس کا لطف و کرم مانگتا رہے اور اللہ سے ایمان پہ خاتمے کی دعا کرتا رہے. سلف صالحین سے اسی باب میں اور اسی ضمن میں جو دعا منقول ہے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ایک تو یہ کہ اس حدیث کے ذریعے ہمیں کئی اہم چیزیں معلوم ہوں تقدیر کے بارے میں، اور چونکہ ہمیں یہ بھی علم ہو گیا کہ اگر ہم میں سے کسی کی تقدیر میں برائی لکھی ہے، بیماری لکھی ہے، اذیت لکھی ہے، مشقت لکھی ہے، کوئی اور گناہ یا برائی لکھی ہے، اس کو دور کرنے کے ہمارے پاس دو ذریعے بھی ہیں، ایک دعا اور ایک صدقہ. تو ہم دعاؤں اور صدقات سے اپنی تقدیر کے برے کو اور اپنی تقدیر کی برائی کو اچھائی میں تبدیل کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے تقدیر میں یہ لکھا تھا. اور سلف صالحین اس بارے میں جو دعا کیا کرتے تھے وہ یہ تھی کہ اللہم الطف بنا اللہم الطف بنا فیما جرت به المقادیر، اے اللہ تو ہم پر لطف و کرم کرا، اے اللہ تو ہم پر لطف و کرم فرما ان چیزوں کے بارے میں، ان کاموں کے بارے میں، فیما جرت به المقادیر جن کے فیصلے تقدیر میں کھو گئے، تقدیر میں لکھا جا چکا، ان کے بارے میں تو ہم پہ لطف و کرم فرما. یعنی اگر کوئی فیصلہ ایسا ہو گیا ہے جو دنیاوی اور دینی لحاظ سے ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے، اے ہمارے مالک و خالق تو اس کو اچھائی میں بدل دے. اور لطف و کرم تجھ سے کیسا مانگتے ہیں، تجھ سے لطف و کرم کیسا مانگتے ہیں، ایسا لطف و کرم جو تیری شان کے لائق ہے، لطفاً یلیق بجلال وجہک وعظیم سلطانک، ایسا لطف و کرم جو تیرے چہرہ منور اور تیری عظیم سلطنت اور تیری کبریائی والی ذات کے شان کے مطابق ہو. تو ایک تو یہ کہ ہم اس دعا کو مسلسل پڑھیں کہ اللہم الطف بنا فی ما جرت به المقادیر لطفا یلیق بجلال وجہک وعظیم سلطانک، اور دوسرا ہم اپنی دعاؤں میں مسلسل اللہ تعالی سے خیر کو مانگیں اور استقامت کو مانگیں اور ایمان پر خاتمے کو مانگیں. اور تیسری چیز یہ کہ اپنی استطاعت اور اپنی توفیق کے مطابق ہم صدقات اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے رہیں، اس سے تقدیر کی برائی کو اللہ تعالی اچھائی میں بدل دیتا ہے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. تفسیر کا درس انشاءاللہ آئندہ.